أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد. سورة مباركة نور، آيات نمبر 44 سے آيات نمبر 53 سے 53 تک. گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے بارش کا بھی ذکر کیا اور اولوں کا بھی ذکر کیا، جو برف باری ہوتی ہے، جو اولے گرتے ہیں ان کا بھی ذکر کیا. یہ بھی فرمایا کہ جس پر چاہتا ہے خدا ان کو نازل کر دیتا ہے اور جن سے چاہتا ہے ان کو دور کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد بجلی کی چمک کا ذکر کیا کہ وہ بجلی کی چمک اتنی شدید ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے وہ چمک نگاہوں کی طاقت کو ختم کر دے گی. آگے وہی سلسلہ بڑھتا ہے، یقلب اللہ اللیل والنہار، دن اور رات کو پلٹانے والا وہی خدا ہے، یعنی یہ اللہ ہے جو رات اور دن کو پلٹاتا رہتا ہے. دن ہے، دن ختم ہوتا ہے، پھر رات آتی ہے، رات ختم ہوتی ہے، پھر دن آتا ہے، اور پھر اس طرح سے کہ ان کے ڈیوریشن کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فرق آتا چلا جاتا ہے. کبھی دن بڑے ہوتے ہیں اور کبھی راتیں بڑی ہوتی ہیں موسم کے تغیر کے اعتبار سے. پروردگار فرماتا ہے کہ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اس میں یقیناً آنکھ کھولنے کا سامان ہے ان کے لیے جو دیکھنے والی آنکھ رکھتے ہوں، یعنی پروردگار عالم کی طرف سے اس میں واضح طور پر دعوت غور و فکر ہے. یہ صاف صاف مطالعہ کائنات کی دعوت ہے، اور اسی کا ترقی یافتہ نام سائنس ہے. اور یہ پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں کا علم حاصل کرنا بھی اللہ کو مطلوب ہے، تاکہ ان سے ذہن ان کے خالق کی طرف متوجہ ہو. شکایت اسی صورت میں ہوگی جب مخلوقات میں موجود جتنے راز ہیں انسان اس کو ڈسکور کرتا چلا جائے، پرت پر پرت وہ کھولتا چلا جائے، اور اس کے پیچھے موجود خالق سے وہ غافل رہے، پروردگار عالم کی ربوبیت سے وہ غفلت برتے. مزید پروردگار اپنی مخلوقات کی طرف اور ان میں جو تنوع، جو ڈائیورسٹی ہے، اس کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ واللہ خلق کل دابت، اور اللہ نے پیدا کیا ہر نقل و حرکت کرنے والے جاندار کو، مما ان، ایک خاص شان کے پانی سے. پانی انسان کی زندگی اور انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات ذی حیات ہیں ان کی زندگی کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. ہم خلقت آدم علیہ السلام کے واقعات کو بھی جب قرآن میں پڑھتے ہیں تو اس میں بھی پانی کا ذکر آتا ہے کہ پروردگار عالم نے مٹی کو گوندھا، تو پانی کا ذکر تو وہاں پر بھی ہے. اور پھر اس کے بعد اگر نطفے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں بھی انسان کی جو وجود کی اصل ہے وہ ایک قطرہ گندیدہ ہی تو ہے، اور پروردگار عالم کی یہ قدرت ہے کہ اس نے تمام حرکت کرنے والی یہ جو مخلوقات ہیں، نقل و حرکت کرنے والے جاندار، ان کو پانی سے پیدا کیا. فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، تو ان میں کچھ وہ ہیں کہ جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، یعنی وہ کامن ڈینومینیٹر ہو گیا کہ پانی سے پیدا کیا. اور یہ ڈائیورسٹی ہے کہ اس کے بعد دیکھو کہ ان میں کچھ وہ ہیں کہ جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، مثلا سانپ ہیں، دوسرے حشرات الارض وغیرہ ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور کچھ وہ ہیں کہ جو دو پیروں پر چلتے ہیں، جن میں خود انسان شامل ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور کچھ وہ ہیں کہ جو چار پیروں پر چلتے ہیں. اس میں دیگر کیٹل، مویشی، ڈومیسٹک اینیملز کتنے ہی سارے، گائے، بھینس، بھیڑ بکریاں، یہ سب اس میں شامل ہیں. يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ خلق کرتا ہے جیسا چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. لقد انزلنا آیات مبینات، بلا شبہ ہم نے اتاری ہیں وہ آیتیں جو پردہ کشائی کرنے والی ہیں. مبین ہے یعنی خود واضح ہوں، تو بینات کہہ دینا کافی تھا. مبینات کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے بہت سی حقیقتیں منکشف ہوتی ہیں. مثلا یہی نشانیاں جو پروردگار عالم کی طرف سے تنوع یہ بتاتی ہے کہ کتنی ڈائیورسٹی اور اللہ کی قدرت اور اس کے ذریعے سے خدا کے قادر ہونے کو یہ انفولڈ کرتی ہیں. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دیتا ہے. اس کا چاہنا بغیر وجہ نہیں ہوتا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے پھر ہم اسے یقیناً اور زیادہ ہدایت کرتے ہیں اپنے راستوں کی. اب اس کے بعد تنقید ہوتی ہے اس گروہ پر کہ جو ایمان کا دعوے دار ہے مگر ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا اور اصل میں منافق ہے. بہت ٹھنڈے دل سے ان آیتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا قرآن مجید صرف ایمان کے دعوے کو ایمان کی حیثیت سے ماننے کے لیے تیار ہے یا نہیں. ایسے بھی ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر اللہ ان کے غیر مومن ہونے کا اعلان کر دیتا ہے. یہ منافق ہی ہوئے. تو نہ مومن ہونے کا دعویٰ فقط دعوے کی وجہ سے قابل قبول ہو سکتا ہے اور صحابی ہونے کا دعویٰ بھی صرف صحابی حبی ہونے کے دعوے کی وجہ سے قبول نہیں کیا جا سکتا. یہ قرآنی اصول ہے اور بہت واضح ہے. ظاہر ہے کہ اس زمانے کے جو مومنین دعوے دار تھے وہ انہیں صحابہ میں شامل تھے. ان صحابہ کے اندر بہت محترم نام بھی شامل ہیں مگر ظاہر ہے انہیں کے درمیان کچھ وہ افراد بھی موجود ہیں کہ جن کو اس انداز سے پروردگار عالم کی مذمت کا سامنا ہے. تو ٹھنڈے دل سے ان آیتوں کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے اور ہر ایک کو ایک ہی برش سے پینٹ نہیں کیا جا سکتا. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ. کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. وَأَطَعْنَا اور ہم اطاعت کرتے ہیں. ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ. اس کے بعد منہ پھیر لیتا ہے ان میں سے ایک گروہ یہ اعلان کرنے کے بعد. یعنی کہہ تو دیا انہوں نے مگر اس کے بعد وہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں. وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ اور یہ لوگ مومن نہیں ہیں. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف. لِيَحْكُمَا بَيْنَهُمْ تاکہ وہ فیصلہ کر دے ان کے درمیان. اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ تو ان میں سے ایک فریق اعراض کرتا ہے. یعنی وہ اس طرف مائل نہیں ہوتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے فیصلہ کروائے. یعنی یہ خود ان کے منافق ہونے کی ایک اور دلیل ہے ورنہ تو ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لپکنا چاہیے کہ اللہ اور اللہ کا رسول فیصلہ کر دے. اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. ایک اور بات بھی جو غور طلب ہے وہ یہ ہے ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف مگر جب فیصلے کا ذکر کیا گیا تو مفرد کا سیکھا ہے سنگولر کا ہے تاکہ وہ فیصلہ کر دے اس میں دو کا ذکر نہیں آیا. تو پھر یہ ایک کون ہوگا. ظاہر ہے کہ فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہوگا مگر رسول ہی کے ذریعے سے تو ہمارے سامنے وہ چیز ایگزیکیوٹ ہوتی ہے. خدا براہ راست تو ہم سے گفتگو بھی نہیں کرتا جب تک رسول اللہ کا وسیلہ نہ ہو. تو یہ خود پروردگار عالم کا اعتماد کا کتنا بڑا اعلان ہے کہ گویا جو رسول کا فیصلہ ہوگا وہ خدا کا فیصلہ ہوگا. یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ. جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. لیحکما بینہم جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کر دے ان کے درمیان. اذا فریق منہم مورزون تو ان میں کا ایک فریق جو ہے وہ اعراض کرتا ہے منہ پھیر لیتا ہے. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ اور اگر ان کو لگے کہ فیصلہ ان کے حق میں آئے گا تو سر جھکائے ہوئے چلے آئیں گے. یعنی اگر ان کو اس بات کا اطمینان ہو کہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا تو ٹھیک ہے ورنہ پھر وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ کون سا ایمان ہے. ایمان تو بے لوس ہوتا ہے. وہ اس طرح کی نجاستوں سے آلودہ نہیں ہوتا. اس میں خود غرضی نہیں ہوتی ہے. یہ منافقین کا کردار ہے. اور آج کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو اس کا بہت چھوٹا لیول ہمیں اس وقت نظر آتا ہے کہ جب مثلا مشتہرین اور مراجع سے فتویٰ طلب کیا جاتا ہے مانگا جاتا ہے. کوئی اختلاف ہو گیا نزاع ہو گیا اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ ہم تو مشتہد اور مرجع سے فتویٰ لیں گے. تو یہ فتویٰ اگر مرضی کے مطابق آ گیا تو کیا کہنا. اگر مرضی کے مطابق نہیں آیا تو پھر کون سا مشتہد اور کیسا مرجع. جس کو نائب امام کہہ کر عزت کے ساتھ رجوع کیا جا رہا تھا جس کی طرف. لیکن فتویٰ اگر اپنی مرضی کے خلاف آ گیا تو پھر نہ وہ مرجع نہ ہی وہ مشتہد کسی احترام کے قابل باقی رہتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. مگر یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے. آپ نے غور فرمایا کہ پروردگار عالم ان افراد کو کس طریقے سے مخاطب کرتا ہے. فی قلوبہم مرض کہ ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے. ام ارتابوا یا یہ شک میں مبتلا ہے. ام یخافون یعنی اس بات کا خوف ہے. ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ کہ اللہ اور اللہ کا رسول ان کے ساتھ جاتی کرے گا. بل اولئک ہم الظالمون بلکہ یہ لوگ ظالم ہیں. انما کان قول المؤمنین مومنین کا قول تو بس یہ ہوتا ہے. اذا دعوا الی اللہ ورسولہ جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف. لیحکم بینہم تاکہ وہ فیصلہ کر دیں ان کے درمیان. ان یقولوا وہ تو بس یہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا ہم نے سنا اور ہم اطاعت گزار ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی کامیاب لوگ ہیں. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہو اور وہ اپنے آپ کو بچائے رکھے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہی لوگ فائز ہیں یعنی کامیاب ہیں. یہ بالکل سائملٹینیس کانٹراسٹ ہے، ادھر وہ منافقین کا تذکرہ تھا، یہ واقعا جو مومنین ہیں ان کا انداز ہے. وہ اقسم باللہ جہد ایمانہم، اور یہ اپنے ممکن طاقت بھر قسم کھاتے ہیں اللہ کی، لئن امرتہم، کہ آپ اگر ان کو حکم دیں، لیخرجن، تو یہ نکل کھڑے ہوں گے یعنی میدان میں آئیں گے. قل لا تقسمو، اے حبیب کہہ دیجئے قسم مت کھاؤ، یعنی یہ ڈینگے مت مارو، طاعتم معروفہ، یہ تو فرما برداری کا عام تقاضا ہی ہے، یعنی اگر تم سے کہا جائے تو مومن ہو تو تمہیں عمل کرنا ہی چاہیے. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ خبر رکھتا ہے جو تم اعمال انجام دیتے ہو. ایک اور بات بھی کہی گئی طاعت معروفہ، کہ بھائی یہ جب نکلنے کا کہا جائے گا تب تو کہا جائے گا، مگر جو روٹین کے جو احکامات ہیں ان پر تو عمل کر کے دکھاؤ، تو ہمیں پتا چلے کہ تم کتنے سنجیدہ ہو اپنے دعوی ایمان میں. آیت نمبر 53 پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارک نور آیت نمبر 54 سے آیت نمبر 58، 54 سے 58، ارشاد پروردگار ہوتا ہے، قل، اے حبیب کہہ دیجئے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیر لو، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو اس کے ذمے پر ہے کہ جو اس کی ذمہ داری رکھی گئی ہے. وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور جو تم پر بار ڈالا گیا ہے اس کا بوجھ تم پر ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ کیا چیز ہے کہ جس کی ذمہ داری رسول پر ڈالی گئی ہے، وہ آگے آ رہا ہے کہ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ رسول کی ذمہ داری تو اتنی ہے کہ وہ پیغام کو صاف صاف پہنچا دے. تو رسول کا کام پیغام پہنچانا ہے، وہ اس نے پہنچا دیا، تو اس کے بعد وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گیا. تمہاری ذمہ داری یہ تھی کہ تم اس کو سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد منزل اطاعت پر آؤ اور ہدایت یافتہ بن جاؤ. اسی کو آگے سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ ان تطیعوہ، اگر تم اس کی اطاعت کرو گے، تہتدوا، تو تم ہدایت پا جاؤ گے. وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ وہ پیغام کو صاف صاف طور پر پہنچا دے. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک مرتبہ پھر انہی لوگوں سے خطاب ہے کہ دعوے داران ایمان ہیں، وہی تو رسول کو رسول مان رہے ہیں کم سے کم ظاہری طور پر. تو انہی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جس کو تم رسول مان رہے ہو تو اس کی اطاعت کرو. رسول کو ماننا صرف زبان سے اعلان کرنا تو کافی نہیں ہوگا، عملی طور پر تم کتنا اس کو فالو کرتے ہو، اس کی بات کو کتنا قبول کرتے ہو. اب آگے پروردگار عالم کی طرف سے یہ ارشاد ہوتا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، کہ اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے، ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا. لیستخلفنہم فی الارض، کہ وہ انہیں روئے زمین پر خلیفہ قرار دے گا. کما استخلف الذین من قبلہم، کہ جس طرح سے پہلے والوں کو بھی اللہ نے زمین پر خلیفہ قرار دیا تھا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور اللہ ضرور اقتدار عطا کرے گا ان کو اس دین کے لیے، الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، کہ جس سے وہ راضی ہے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور بعد خوف کے وہ امن سے ان حالات کو تبدیل کر دے گا. يَعْبُدُونَنِي، عبادت ہوگی تو میری، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دینا. ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، اور بعد اس کے اگر کوئی کفر اختیار کرے تو وہی لوگ فاسق ہیں، وہی فسق کرنے والے ہیں. اب اس آیت کے اندر جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، مومنین سے وعدہ ہے جو اعمال صالحہ کو بھی انجام دے رہے ہیں. پروردگار عالم زمین میں استخلاف کی بات کر رہا ہے، اس سے مراد کیا ہے، یہ وعدہ کب پورا ہوا، اس وعدے کی نوعیت کیا تھی. اور جب پروردگار کہتا ہے کہ ماضی میں بھی ایسا ہو چکا ہے تو اس سے پروردگار عالم کی کیا مراد ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر ماضی کے اندر بھی اس طرح کی بات کی ہے. جیسے ہم قرآن مجید کے اندر یہ پڑھ چکے ہیں کہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ نوح، وہ وقت یاد کرو جب خدا نے قوم نوح کو برباد کر کے تمہیں ان کا جانشین بنایا، یعنی بعد والوں سے یہ کہا جا رہا ہے. اسی طرح سے ہم پڑھتے ہیں کہ وَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ، یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا عاد کے بعد. اب ظاہر ہے کہ یہ پوری قوم سے بات ہو رہی ہے کہ یعنی ایک قوم گئی اور اس کے بعد دوسری قوم آ گئی. وَقَالَ مُوسَى، اور موسیٰ نے کہا، اَسَا رَبُّكُمْ، امید ہے کہ تمہارا رب، اَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، وَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا، یعنی ان کی جگہ پر تمہیں قرار دے گا اور تم وہاں پر آ جاؤ گے. ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد خداوند متعال نے یہ وعدہ مسلمانوں سے پورا کیا. لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا حق، کہ خدا نے اپنے رسول سے یہ وعدہ سچا کر دیا. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے تمہیں زمین میں تمکین اور قدرت عطا کی. اب یہ فتح مکہ کے موقع پر یہ وعدہ پورا ہو گیا، یعنی یہ اللہ کا وعدہ تھا، صاحبان ایمان سے تھا جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا. یہ وعدہ ان افراد کے ذریعے سے پورا ہو گیا جو فتح مکہ کے موقع پر موجود تھے. مکہ کی زمین کے اوپر مشرکین تھے، مشرکین کو اپنے شرک سے دستبردار ہونا پڑا، چاہے ظاہری طور پر ہی صحیح، مگر انہیں اپنا اسلحہ رکھنا پڑا، انہیں گیو ان کرنا پڑا، انہیں ہتھیار ڈالنے پڑے، اور اس جگہ پر مسلمان ایک مرتبہ پھر آ گئے. یہ استخلاف وہاں پر ہو گیا، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے ماضی کی جو بات کی تھی اس سے کیا مراد ہے، تو وہ آیت ہم آپ کے سامنے پڑھ چکے. پروردگار عالم نے تمکین یا قدرت کی بات کی تھی، وہ بھی فتح مکہ کے موقع پر ہو گیا. اور پھر اب اس کے بعد اگلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس سے پوری زمین مراد ہو، الارض، اگر اس سے پوری زمین مراد ہو، تو یہ وعدہ ابھی ہنوز پائے تکمیل تک پہنچنا ہے، یعنی ایک اس کا مزدار تو وہ ہو گیا، لیکن اگر ہم یہ مراد لیں کہ الارض سے مراد پوری زمین ہے، دنیا کی تمام زمین مراد ہے، تو یہ وعدہ تو اس وقت پورا ہوگا جب حضرت مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور پھر اس کے بعد گویا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو یہ اعلان تھا کہ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، کہ اس دین کو تمام ادیان باطلہ پر غلبہ عطا کرے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے یہ بات مشرقین کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. تو یہ پیغمبر اکرم کا کام، پیغمبر اکرم کے اس وارث کے ذریعے سے جو قرآن کا بھی وارث ہے، نبی کا بھی وارث ہے، مہدی منتظر، ان کے ذریعے سے یہ پائے تکمیل تک پہنچے گا. تو یہاں پر اس آیت کے حوالے سے پھر کسی قسم کی کوئی کنفیوژن باقی نہیں رہتی. اب اس کے حوالے سے جو متنازعہ بعض تفاصیل کی گئی ہیں، میں ان کے حوالے سے گفتگو کر کے کسی قسم کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہوں گا. دعوت فکر ہے، اپنا اپنا انداز ہو سکتا ہے، مگر یہ بات بالکل واضح ہے، صاحب تدبر قرآن نے بھی اسے فتح مکہ سے تعبیر کیا ہے. اب اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے اگلی آیت کے اندر، وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید تم پر رحمت کا نزول ہو. یعنی اقامہ صلاۃ، ایتاء زکات اور اطاعت رسول، یہ سب مل کر جو چیز جذب کرتے ہیں وہ رحمت پروردگار ہے. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، انہیں جو کافر ہیں ہرگز نہ سمجھو. لا تحسبن، ہرگز نہ سمجھو. کنہیں؟ الذین کفروا، انہیں جو کافر ہیں. معجزین فی الارض، قابو سے باہر ہو جانے والے، فی الارض یعنی اطراف زمین میں، یعنی یہ مت سمجھو کہ یہ میرے عذاب سے بچ کر نکل جانے والے ہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے. دعائے کمیل کے اندر کتنا پیارا جملہ ہے جو امیر المومنین نے سکھایا کہ لا یمکن الفرار من حکومتک، کہ لوگوں کی حکومتوں سے فرار ممکن ہے، مگر خداوند متعال اس کی حکومت سے فرار کہاں ممکن ہے. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کیا بری وہ جگہ ہے. اب یہاں پر آیت نمبر 57 کے بعد جو اگلی آیت ہے، اس میں پروردگار عالم نے تین اوقات خود سے معین کر دیے کہ یہ پرائیویسی کے اوقات ہیں. اس کے سے پہلے ہم اس بات کو پڑھ چکے ہیں کہ پروردگار عالم نے اجازت حاصل کیے بغیر کسی کے گھر میں داخل ہونے کی ممانعت فرمائی ہے، اور یہ بھی سمجھا دیا کہ اگر تمہیں اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جاؤ. یہ بھی سمجھا دیا کہ جو نامحرم ہے ان کے سامنے خواتین کو پردہ کرنا ہے، اور اپنی زیبائش اور آرائش کے اظہار سے منع کیا گیا، اور استثنا کر دیا گیا کہ لا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، کہ خود بخود جو چیز ظاہر ہو رہی ہے اس کے علاوہ پردہ کرنا ہے. اور اس میں یہ بات آ چکی کہ عام طور پر موجودہ فقہا چہرہ کھلنے کی اجازت دیتے ہیں اور ہاتھوں کو کلائی تک کھلنے کی اجازت دیتے ہیں, یہ باہر نہ محرموں کے سامنے. اور پھر اس کے بعد جو محرم ہیں ان کا معاملہ الگ ہو گیا, اس کی فہرست بھی آ گئی. تو اغیار, بالغ, نامحرم, ان سے پردے کا جو حکم تھا وہ بیان ہو چکا, انہیں اجازت حاصل کیے بغیر کسی کے گھر میں داخل ہونے کی ممانعت کر دی گئی ہے. مگر اب یہاں پر مخصوص حالات میں, مخصوص اوقات میں کہنا چاہیے کہ گھر کے نابالغ بچے اور گھر کے خدام, کنیزیں, غلام جو ہر وقت گھر میں آتے جاتے رہتے ہیں, ان کو بھی پابند کیا جا رہا ہے کہ بھئی تم گھر میں تو ہو مگر ان اوقات میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہوں. اور وہ اوقات کون سے ہیں؟ یعنی اب اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کسی گھر کے نظام کے اندر خود سے ہی جو صاحب خانہ ہیں وہ کچھ اور اوقات کو معین کر دیں تو یہ اس کا حق ہے, مگر ان پرنسپل پروردگار عالم نے یہ تین اوقات مخصوص کیے ہیں کہ جس کے اندر انسان سہل انگیزی سے کام لیتا ہے, اپنے لباس کے بارے میں اپنی زوجہ کے ساتھ ہوتا ہے, ستر عورت کے حوالے سے بہت زیادہ کوشش نہیں ہوتا, یہ اس کی پرائیویسی کے لمحات مانے گئے ہیں. ان میں تین اوقات کون سے ہیں؟ صبح کی نماز سے پہلے, یعنی جو فجر کا ٹائم ہوتا ہے اس سے پہلے, دوپہر کے وقت جب آدمی قیلولہ کرتا ہے یعنی تھوڑا سا نیپ لیتا ہے, اور پھر نماز عشاء کے بعد جو رات کا وقت ہے یہ اس کا خلوت کا وقت ہے. تو ان تین اوقات کو پروردگار عالم نے ان پرنسپل طے کر دیا ہے کہ اگر کوئی اور چیز نہ ہو تو پھر یہ تین اوقات تو ہیں کہ جس کے اندر ان غلاموں, کنیزوں, کام کرنے والوں کو بھی جن کو گھر میں عام طور پر آمد و رفت کی اجازت ہوتی ہے, ان تین اوقات میں وہ جو وہ کمرہ مخصوص, وہ حجرہ مخصوص جو خاتون کا ہے, جو مرد کا ہے, جو ان کی پرائیویسی کے لمحات ہیں, اس میں وہ انٹرفیئر نہیں کریں گے اور آنے سے پہلے اجازت لیں گے. اب اس کو ذرا سا دیکھ لیجیے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والوں, لیستأذنکم الذین, تم سے اجازت لیں گے, الذین ملکت ایمانکم, وہ کہ جو تمہارے غلام اور کنیز ہیں, والذین لم یبلغوا الحلم, اور وہ جو اب تک بالغ نہیں ہوئے ہیں, منکم, وہ تم سے اجازت لیں گے, ثلاثہ مراتین, تین موقعوں پر, یعنی یہ تین جو پردہ داری کے اوقات ہیں, من قبل صلاۃ الفجر, فجر کی نماز سے پہلے, وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ, ظہر کے وقت جب تم اپنا لباس اتار دیتے ہو, یعنی انسان یا عریان یا نیم عریان حالت میں ہوتا ہے جب وہ اپنے ستر عورت کے حوالے سے یا ستر شرمگاہ کے حوالے سے بہت زیادہ کوشش نہیں ہوتا, ومن بعد صلاۃ العشاء, اور نماز عشاء کے بعد, ثلاث عورات لکم, یہ تین وقت تمہارے لیے پردہ داری کے ہیں, لیس علیکم ولا علیہم جناحن بعدہن, نہ تم پر نہ ان پر بعد میں کوئی ذمہ داری ہے. یعنی سیدھی سی بات ہے کہ اب یہ گھر کے اندر تو آتے جاتے رہیں گے, ان تین اوقات میں یہ بغیر پرمیشن کے نہ آئے, باقی ان کے لیے آنے جانے کی اجازت ہے, توافون علیکم بعضکم علی بعض, تمہیں آپس میں ایک دوسرے کی طرف چکر لگانا ہی ہے, کذالک یبین اللہ لکم الایات, اللہ اسی طرح سے تمہارے لیے اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے, واللہ علیم حکیم, اور اللہ علیم ہے اور حکیم ہے, یعنی بڑی سوجھ بوجھ والا ہے. یہ آیت نمبر 58 پر یہ صفحہ مکمل ہو گیا. اب جو اگلی آیت ہے اس میں یہ بتایا جائے گا کہ بچے اگر بڑے ہو جائیں, جب وہ بالغ ہو جائیں تو پھر وہ کیا کریں گے, ان کا پھر معاملہ ویسے ہی ہو جائے گا کہ جیسے دوسرے افراد کا معاملہ تھا. تو بہرحال اس پر بات انشاءاللہ کل ہوگی. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے, سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ نور آیت نمبر 59 سے آیت نمبر 61, 59 سے 61, ارشاد ہوتا ہے, وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ, اور جب لڑکے تم میں کے بالغ ہو جائیں, یعنی چھوٹے بچے تھے اب وہ ظاہر آہستہ آہستہ بلوغت کی طرف جائیں گے, تو جب وہ بالغ ہو جائیں, فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, تو انہیں اسی طرح اجازت لینا چاہیے جیسے ان کے پہلے دوسرے لوگ لیا کرتے ہیں, یعنی جن کا حکم گزر بھی چکا. اب یہاں پروردگار عالم نے ان کو بھی ان کے ساتھ ملحق کیا ہے, بٹ پرووائڈیڈ ود کہ جب وہ بالغ ہو جائیں. اب بالغ کوئی بچہ کب ہوتا ہے اس کا ذکر یہاں پر نہیں ہے, مگر وہ احادیث کی روشنی میں جو فقہا کے فتاوا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر سن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو لڑکا 15 سال کا اگر ہو گیا تو وہ بالغ مانا جائے گا, لڑکی اگر 9 سال کی ہو گئی تو وہ بالغ مانی جائے گی. اس کے علاوہ بھی اور نشانیاں ہیں کہ جن کے ذریعے سے بلوغت مانی جاتی ہے، مگر اس کی تفصیل پھر فقہی کتابوں کے اندر دیکھی جا سکتی ہے۔ تو یہاں پروردگار عالم نے ایک کیٹیگری ہمارے سامنے رکھی ان بچوں کی کہ جو بالغ نہیں تھے، اور پھر اس کے بعد وہ بالغ ہو کر انہی بالغ افراد کے ساتھ ملحق ہو جائیں گے۔ کمست اذن الذین من قبلہم کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح سے اللہ اپنی آیتوں کو تمہارے لیے واضح طور پر پیش کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا ہے، بڑی سوجھ بوجھ والا۔ اب یہ جتنی آیتیں اس موضوع سے متعلق سورہ نور کے اندر آئی ہیں، ان کو اگر خلاصہ کیا جائے تو ہمارے سامنے یہ کچھ نتائج ہیں جو سامنے آتے ہیں۔ کچھ بچے ہیں جو بالکل غیر ممیز ہیں، یعنی جن کو تمیز ہی نہیں ہے ان باتوں کی، وہ جنسی معاملات سے بالکل واقف نہیں ہیں، بچے بھی ہیں، بالغ نہیں ہوئے ہیں، اور ابھی ممیز بھی نہیں ہیں، یعنی وہ تمیز نہیں دے سکتے۔ ان سے پردے کو ساکت رکھا گیا ہے، ان سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ پھر دوسری کیٹیگری ہے وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے مگر ممیز ہیں، ان کو تمیز ہے، وہ احساس کرتے ہیں، جنسی معاملات کو بھی کچھ کچھ سمجھنے لگے ہیں، خواتین کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو بھی سمجھنے لگے ہیں۔ ان سے خاص حالات میں، جبکہ انسان اگر عریاں نہیں ہوتا تو نیم عریاں ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے لباس کے بارے میں اتنا زیادہ حساس نہیں ہوتا، وہ جو اوقات جو بیان کر دیے گئے، تو یہ وہ بچے ہیں کہ جن کے لیے پردہ تو بہرحال واجب نہیں ہے، لیکن ان کے لیے ان خاص اوقات کے اندر پردہ رکھا گیا ہے، وہ تین اوقات جن کی بات ہو چکی۔ اب اس کے بعد تیسری کیٹیگری ہوتی ہے کہ وہ بچے جو اب بالغ ہو گئے ہیں، ان سے پورے طور پر پردہ لازم ہے، مگر یہ کہ وہ محرم کے اندر شمار ہو جائیں۔ محرم کے اندر اگر آ جاتے ہیں تو الگ بات ہے، ورنہ پھر ان کو بہرحال بالغ ہونے کے بعد نہ محرم مانا جائے گا، اور نہ محرم ہونے کی وجہ سے ان سے پوری طرح سے پردہ لازم ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے ایک جو واضح انڈیکیٹر ہے وہ ایج کے حساب میں، لڑکا اگر 15 سال کا ہو جاتا ہے اور لڑکی اگر 9 سال کی ہو جاتی ہے تو معاملہ ایسا ہی رہے گا۔ اب یہاں پر پروردگار عالم نے ایک ریلیکسیشن دیا ہے پردے کے معاملے میں خواتین میں سے ایک گروہ کو، اور وہ گروہ کون سا ہے؟ وہ خواتین کہ جن کی ایک ایج ہو جاتی ہے، جس کے بعد نہ انہیں جنسی رغبت رہتی ہے، نہ نکاح کی خواہش رہتی ہے، نہ کسی اور کو ان سے نکاح کی خواہش ہوتی ہے، یعنی بعد میں بھی وہ نکاح کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، شرعاً نکاح تو ہو جائے گا، مگر وہ نکاح کی عام طور پر کوئی رغبت، کوئی تصور ان کے پاس اس کا نہیں ہوتا۔ ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ اتار کر رکھ دیں جو اوپر کا لباس ہوتا ہے، جو برقع یا چادر یا اوڑھنی، اگر اس کو وہ اتار کر رکھ دیں، در این حال کہ وہ ایکسپوز کرنے کا ان کا مقصد نہ ہو کہ وہ بنی سمری آرائش کر کے لوگوں کے درمیان پھرنا چاہیں۔ اگر یہ ایشو نہیں ہے تو پھر ان کو اس بات کی گنجائش دی جا رہی ہے۔ پھر بھی اس کے اندر یہ کہا گیا کہ اگر وہ بھی احتیاط سے کام لیں، پارسائی سے کام لیں، یعنی اگر اوپر کا جو لباس ہے وہ بھی اگر وہ پہن کے رکھیں، برقع وغیرہ، جب کوئی نامحرم وغیرہ ہو، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ سننے والا ہے اور اللہ جاننے والا ہے۔ اب ذرا اس آیت کو بھی دیکھ لیجیے۔ والقواعد من النساء، اور وہ بوڑھی خواتین، اللاتی لا یرجون نکاحن، جو نکاح کا تصور ہی نہیں رکھتی، رغبت ہی نہیں رکھتی، فلیس علیہن جناحن، تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ایضعن، کہ وہ اتار کر رکھتے ہیں، ثیابہن، اپنے اوپر کے لباس کو، لفظ ثیاب ہے مگر اس سے مراد ہے اوپر کا جو لباس ہے، غیر متبرجاتن بزینتن، اگر وہ آرائش کر کے ادھر ادھر نہ پھریں، وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور اگر وہ پارسائی سے کام لیں، یعنی یہ بھی اگر حجاب کریں تو ان کے لیے بہتر ہے، انہیں ضروری نہ بھی ہو تو بھی بہتر ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ یقیناً سننے والا ہے اور اللہ جاننے والا ہے۔ اب اسے آپ اندازہ پھر ایک مرتبہ کر سکتے ہیں کہ جب پروردگار عالم ان ضعیف العمر خواتین کے لیے بھی پارسائی اس میں قرار دیتا ہے کہ وہ اپنا حجاب کامل رکھے نامحرموں کے سامنے، تو پھر جوان عورتوں کی ذمہ داری اس حوالے سے کتنی سنجیدہ ہوگی، اس کا انہیں خود احساس ہونا چاہیے۔ آیتیں آپ کے سامنے ہیں، یہ قرآن ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، احادیث کے اندر ان کی ڈیٹیلز آ گئی ہیں، مگر صرف الفاظ قرآنی کو بھی دیکھیں تو معاملہ بالکل واضح ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے اگلی آیت کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ لیس علی الاعمی حرج، کہ نابینا کے اوپر کوئی حرج نہیں، ولا علی الاعرج حرج، اور اسی طرح سے جو لنگڑا ہے، یعنی جو لمپ کرتا ہے پیروں کے اندر، جس کے لنگ ہے، اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، ولا علی المریض حرج، اور اسی طرح سے بیمار، اس پر بھی کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں ہے، ولا علی انفسکم، اور نہ ہی تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی حرج ہے، انتاکلوا من بیوتکم، اگر تم کھاؤ اپنے گھروں سے، او بیوت آبائکم یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، او بیوت امہاتکم یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، او بیوت اخوانکم یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوت عمامکم یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت اماتکم یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم یا اپنے ماموں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکتم مفاتحہ، یا وہاں سے کہ جن کی چابیاں تمہارے اختیار میں ہیں، جن کی ملکیت تمہارے پاس ہے، مثلا کہیں پر کوئی وسیع ہے، وکیل ہے، یا کوئی اور ایسی پراپرٹی ہے کہ جس کی پوزیشن فی الحال اس کے پاس ہے، او صدیقکم، اور بے تکلف جو دوست ہوتے ہیں ان کے گھروں سے. لیس علیکم، تمہارے لیے کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے، ان تاکلوا جميعا او اشتاتا، اگر کھاؤ مل کر یا الگ الگ. اب یہ جو آیت یہاں پر آئی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ پروردگار عالم اس کے اندر کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس حوالے سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک اس کا پس منظر ہے. پس منظر یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام شدت تقویٰ کی بنا پر، جو نابینا افراد تھے، پیروں سے معذور تھے یا بیمار، ان کے ساتھ وہ کھانا کھانے سے اجتناب کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو لگتا تھا کہ معذوری کی وجہ سے کہیں ان کی کوئی حق تلفی نہ ہو جائے، یعنی یہ بھی ایک ہی دسترخوان پر ہے، ہم بھی ایک دسترخوان پر ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ان کے اس مرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یہ صحیح طرح سے نہ کھا پائیں. مثلا ایک نابینا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا، اسی طرح سے ایک لنگڑا ہے، وہ صحیح طرح سے بیٹھ نہیں سکتا، تو بار بار پہلو بدلے گا، وہ صحیح طرح نہیں کھا پائے گا اور ہم زیادہ کھا لیں گے. اسی طرح سے بیمار ہے، تو ویسے ہی اس کی اسپیڈ سلو ہو جائے گی، اسے کھانے میں لطف نہیں آئے گا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کم کھا لے اور ہم زیادہ کھا لیں. تو یہاں پر یہ سمجھایا گیا کہ ان کے ساتھ کھانا کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یعنی اس وجہ سے تم اپنے ذہن کے اندر کوئی تنگی مت لاؤ. ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ بعض افراد اس چیز کو اپنے اسٹیٹس کے خلاف سمجھتے ہو، یعنی ایک طرف تقویٰ، یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے. دوسرا طرف ایک ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو اچھا نہیں لگتا کہ بھائی ہمارے ساتھ کوئی بیمار آدمی اس طرح سے بیٹھ کر کھانا کھائے، یہ ہمارے اسٹیٹس یا ہماری شان کے خلاف ہے. تو دونوں ہی کوئی شاید کے ذریعے سے گویا کور کر لیا گیا. پھر اس کے بعد ایک اور چیز بھی تھی کہ آیت نازل ہوئی تھی کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ بھائی جو آپس میں ایک دوسرے کا جو مال ہے اسے باطل طریقے پر مت کھاؤ. تو پھر بعض صحابہ کرام نے اپنے ایون رشتہ داروں کے گھروں سے کھانا کھانے میں ہچکچاہٹ محسوس کی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہم ان کے گھروں سے کھانا کھا رہے ہیں، یہ اکل مال بالباطل، یعنی باطل طریقے سے کھانے کے زمرے میں کہیں داخل نہ ہو جائے. تو پھر پروردگار عالم نے فرمایا کہ اپنے گھروں، یعنی اپنے گھروں میں اپنے بیوی بچوں، ان کے ساتھ تو کھانے میں کوئی ایشو ہے ہی نہیں، باپ اور ماں ان کا گھر الگ بھی ہے تو بھی، اسی طرح سے بھائی بہنوں کے گھروں سے، چچاؤں پھوپھیوں کے گھروں سے، ماموں کے گھروں سے، یا ان کے گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے اختیار میں ہیں، جیسے وکیل اور وسیع وغیرہ، یا بے تکلف مخلص احباب، ان کے گھروں سے گھر والوں کے ساتھ مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، جبکہ یہ اطمینان ہو کہ وہ لوگ کھانا کھانے پر راضی ہوں گے. یعنی اب ان پرنسپل ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ یہاں پر ایک بے تکلفی ہونی چاہیے، لیکن اگر مثلا یہ صاحب خانہ وغیرہ اگر منع کر دیں تو پھر بہرحال ان کا رائٹ رہے گا کہ وہ منع کر سکتے ہیں. یعنی دوسروں کے اندر ہم کہیں گے کہ ان پرنسپل یہ ہے کہ پرمیشن نہ ہو تو کھانا نہیں کھا سکتے. ان کیسز کے اندر یہ ہوگا کہ پرنسپل یہ ہے، اصول یہ ہے کہ کھانا کھا سکتے ہیں، مگر یہ کہ اگر یہ منع کر دیں تو بہرحال ان کا رائٹ ہے، یہ منع کرنے کا حق رکھتے ہیں، انکار کر سکتے ہیں. اس طریقے سے وہ ایشو بھی ختم ہو جاتا ہے کہ وہ جو مریض کا ذکر کیا گیا یا بیمار کا اور اندھے کا ذکر کیا گیا، لنگڑے کا ذکر کیا گیا، تو اس کا کیا مطلب ہے، اور یہ جو گھروں کا ذکر کیا گیا اس کا کیا مطلب ہے. تو ذہن میں رکھیے گا کہ ایک طرف یہ سمجھایا گیا کہ ان کو اپنے ساتھ بٹھاؤ کھلاؤ، کن کو، جو مریض ہیں، خدا نہ کرے کسی کی آنکھ نہیں ہے، خدا نہ کرے کسی کے پیر کا کوئی ایشو ہے، ان کو اپنے ساتھ بٹھاؤ کھلاؤ. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھایا گیا کہ دیکھو جو تمہارے اپنے رشتے دار ہیں ان کے ساتھ اصل چیز جو ہے بے تکلفی. بے تکلفی کا مطلب بے پردگی نہیں، وہ تو پہلے ہی سمجھا دیا گیا کہ کون کس موقع پر کس طریقے سے کہاں کہاں جا سکتا ہے، اگر کسی گھر میں جانا ہے تو طریقہ کار کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک اصل یہ ہے کہ بے تکلفی ہونی چاہیے، لمٹس میں رہتے ہوئے، مگر یہ کہ صاحب خانہ جو ہے اگر وہی اس کو نل اینڈ وائڈ کر دے تو اس کا حق ہے کہ وہ اس کو منع کر سکتا ہے، اصول یہ ہوگا. اب یہاں پر بات جو کنکلوڈ ہو رہی ہے وہ اس طرح سے کہ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، کہ جب تم داخل ہو جاؤ گھروں کے اندر، یعنی جاؤ ان کے گھروں میں، تو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو پھر سلام کرو. کس طرح سلام کرو؟ جیسے تم اپنے آپ پر سلام کرتے ہو، یعنی یہ تمہارا اپنے آپ پر ہی سلام کرنا ہے، یعنی یہ جو فیملیز ہیں ان کو تم اپنا وجود سمجھو. عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ، یہ ہدیہ ہے اللہ کی طرف سے، مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، برکت بھی ہے اس کے اندر اور پاکیزگی بھی ہے. اب یہاں پر نوٹ کیجئے کہ جب تم داخل ہو جاؤ تو سلام کرو، یعنی تمہاری طرف سے سلامتی کا پیغام آنا چاہیے. یہ تمہارا اندر جانا، داخل ہونا، یہ آفنسو نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر ایک انسیت ہونی چاہیے، پیغام سلامتی ہو. تمہارا بیہیویئر وہ ہونا چاہیے کہ جیسے اپنوں کے ساتھ بیہیویئر ہونا درکار ہے. تحیۃً من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے یہ ہدیہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے پروٹوکول ہے، اور پھر اس کے اندر برکت ہے اور پاکیزگی ہے، یعنی تمہارا جانا ایسا ہونا چاہیے کہ جو گھر والے ہیں تمہیں مبارک سمجھیں، بابرکت سمجھیں، اور تمہارا آنا پاکیزگی کے ساتھ ہو، کوئی بری نیت کے ساتھ نہ ہو. کذلک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ اسی طرح سے بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتوں کو، لعلکم تعقلون، شاید تم عقل سے کام لو. اس آیت کے ساتھ، آیت نمبر 61 کے ساتھ یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارک نور، آیت نمبر 62، 63 اور 64، 62، 63 اور 64، یہ آخری تین آیتیں ہیں جن پر سورہ نور الحمدللہ مکمل ہوگا. اور پھر اس صفحے پر سورہ مبارک فرقان کی ابتدائی دو آیتیں ہیں، فرسٹ ٹو ورسز، ان کو بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. تو پہلے ذرا سورہ نور کی آخری تین آیتیں. ہم نے سورہ میں دیکھا کہ پروردگار عالم نے معاشرت پر بہت زیادہ زور دیا ہے، کیسے کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے، پردے کا کیا احکام ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے میل ملاپ رکھنا ہے. اب ان آیتوں کے اندر پروردگار عالم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو معاشرت کا انداز ہونا چاہیے، کہ ان سے کیسے ملنا ہے، ان کو کیسے پکارنا ہے، ان کا کیا اسٹیٹس ہے، اس حوالے سے گفتگو فرمائی ہے اور اس کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے. یہ بہت اہم ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے تو بس وہ ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے رسول پر. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب اس پیغمبر کے ساتھ کسی مشترک معاملے پر غور میں مصروف ہوں، لم يذهبوا، تو نہ جائیں، حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ، جب تک اجازت نہ لے لیں. تو یہاں پر پروردگار عالم نے بات کی، ایک تو ایمان کی بات کی کہ اللہ پر ان کا ایمان ہو، رسول پر ایمان ہو، اور پھر اس کے بعد ان کی اپروچ یہ ہو کہ جو ان کے اپنے انڈیویجل انفرادی معاملات ہیں ان کو وہ کمپرومائز کریں، ان کو وہ قربان کریں اجتماعی معاملات پر. اگر کبھی رسول اللہ نے کال کیا ہے کسی مشورے کے لیے، کسی میٹنگ کے لیے، مثلا نماز جمعہ کا اجتماع ہو رہا ہے، مثلا کوئی مہم درپیش ہے، اور پیغمبر اکرم نے کسی سے یہ کہا ہے کہ بھائی تم اپنی یہ خدمت پیش کرو، جیسے کسی اجتماع کے اندر ہونا بھی چاہیے، اجتماعی کام ٹیم ورک کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، اس میں تعاون درکار ہوتا ہے، تو وہ معاملہ اگر پیغمبر اکرم اس کو چیئر کر رہے ہیں اور اس موقع پر کوئی شخص پیغمبر اکرم سے اجازت طلب کیے بغیر چلا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے ذاتی معاملے کو اجتماعی معاملے کے اوپر فوقیت دی ہے. یہ اس کے ایمان کے دعوے کے خلاف ہے، یعنی اس کا ایمان جسٹیفائی ہوگا اس کے ایکشن سے، اور وہ اہم ترین ایکشن یہ ہوگا. پھر اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے کہ ان الذین یستعذنون کا، یقیناً وہ لوگ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. یعنی اگر انہوں نے کم سے کم اس پروٹوکول کو فالو کیا کہ اگر کوئی ان کا معاملہ ان کی نظر میں اتنا امپورٹنٹ تھا کہ جو اجتماعی اس اہم میٹنگ یا اس اجتماع سے زیادہ ان کی نظر میں امپورٹنٹ تھا، تو بھی وہ اس وقت تک نہیں جاتے کہ جب تک پیغمبر اکرم سے وہ پرمیشن سیکھ نہ کر لیں، جب تک وہ اجازت نہ لے لیں. اگر وہ اجازت لیتے تو انہوں نے پروٹوکول کو فالو کیا، پھر اس گراؤنڈ کے اوپر انہیں غیر مومن ڈکلیئر نہیں کیا جائے گا۔ فَإِذَسْتَأْذَنُوا کا، اگر یہ آپ سے اجازت لیں، لے بازشانہم، اپنے باز کاموں کے لیے، فَأَذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ، تو پھر آپ جس کو چاہیں اس کو اجازت دے دیں ان میں سے، یعنی پھر اس کو ڈیسائیڈ پیغمبر نے کرنا ہے کہ پیغمبر اکرم اگر سمجھے کہ ہاں واقعا یہ جو اپنا پرابلم لے کر آیا ہے وہ اتنا اہم ہے کہ اسے اس وقت رخصت دی جا سکتی ہے تو اس کو لیو گرانٹ کی جائے گی۔ واستغفر لهم اللہ، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیجیے، ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور اور رحیم ہے۔ یہ اجازت دینے کے بعد پھر مغفرت طلب کرنے کا مطلب یہی ہے کہ بہرحال مناسب تو یہی تھا کہ یہ لوگ اجازت بھی طلب نہ کرتے کہ جب رسول اللہ نے بلایا ہے تو وہ اجتماعی اس کام کے اندر اتنا اپنے آپ کو انوالو کرتے کہ اپنے انفرادی معاملے کو گویا بالکل اگنور کرتے ہیں۔ لیکن ٹھیک ہے، اگر انہوں نے اس پروٹوکول کو فالو کیا ہے تو اگرچہ یہ کام بھی اتنا مناسب تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کام ان کا بہت اہم ہے تو ان کو اجازت دیجیے، مگر ساتھ ساتھ پھر اللہ سے ان کے لیے استغفار کیجیے۔ یہاں پر دو باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ یہ اجتماعی معاملہ جس نوعیت کا بھی ہو، میدان جنگ کے مقابلے میں اس کی اہمیت کم ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں اور بہت ٹھنڈے دل سے ایک متوفر غور و فکر کریں کہ اگر کوئی میدان جنگ میں بیچ جنگ کے دوران فرار اختیار کرے تو پھر اس کے ایمان کے اوپر سوالیہ نشان آتا ہے یا نہیں آتا، کیا واقعی اس کے اوپر ایک کوشچن مارک آتا ہے یا نہیں آتا۔ یعنی اگر کوئی میٹنگ ہے اس میں اگر کوئی وداؤٹ پرمیشن چلا جائے تو پروردگار عالم اس کو مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پھر اگر ہمیں سیرت کی کتابوں کے اندر بہت سے کیسز ایسے نظر آئے کہ کوئی شخص ہے اور وہ میدان سے فرار اختیار کر گیا اور ایک مرتبہ نہیں بارہا یہ کام ہوا ہو، تو پھر اس کے بعد اس کے ایمان کے اوپر بہرحال سوالیہ نشان اٹھتا ہے۔ کم سے کم اس کو دین کے معاملے میں معتبر تو نہیں مانا جائے گا۔ جب اس کا ایمان ہی ڈاؤٹ فل ہو گیا تو پھر اس کو دین کے معاملے میں معتبر نہیں مانا جائے گا۔ تقاضا اس سے یہ ہے کہ اگر میدان جنگ ہے تو پھر میدان جنگ میں وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے، شہادت آتی ہے قبول کرے، شہید ہو جائے۔ فرار کیوں وہ اختیار کر رہا ہے؟ یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے۔ نہ میں نے کسی کا نام لیا ہے، نہ میں نام لوں گا، نہ مجھے ہرٹ کرنا ہے کسی کو، لیکن یہ بہرحال فوڈ فار تھاٹ ضرور ہے۔ دوسری بات کہ یہاں پر ایک مرتبہ پھر پروردگار عالم نے یہ کہا کہ اے حبیب، جس کو آپ چاہیں اجازت دیجئے، اذن دیجئے۔ چلیے یہاں تک تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ کیونکہ پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ ہو رہا تھا اسی طریقے سے کہ پیغمبر اکرم سامنے تھے، لہٰذا پیغمبر اکرم سے اجازت طلب کی جائے گی۔ مگر بعد میں جو استغفار کی بات کی ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں جن کو آپ اجازت دیتے ہیں ان کو بھی، یہ تو خالصتاً پروردگار کا معاملہ ہے کہ خدا جس کی چاہے مغفرت کرے۔ استغفار ان کو کرنا چاہیے، یہ پیغمبر اکرم درمیان میں کیوں استغفار کر رہے ہیں؟ یہاں سے ایک مرتبہ پھر ہمیں توسل اور شفاعت کی امپورٹنس کا اندازہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو شفیع قرار دیا ہے کہ وہ شفاعت کرنے والے ہیں، وسیلہ بنایا ہے پروردگار نے کہ جن کے لیے پیغمبر اکرم استغفار کریں، پھر پروردگار عالم اس استغفار کو اہمیت دیتا ہے اور اگنور نہیں کرتا۔ اگلی آیت جو ہے اس کے اندر ایک اور حکم دیا جا رہا ہے، یہ بھی معاشرت کا انداز ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نہ بناؤ پیغمبر کے پکارنے کو اپنے درمیان اس طرح جیسے تم میں سے ایک دوسرے کو پکارتا ہے۔ یعنی اس رسول کو تم نے بشر محض مان کے اگر ویسے ہی پکارنا شروع کر دیا جیسے آپس میں تمہارا ایک دوسرے کو ایڈریس کرنے کا انداز ہے، خطاب کرنے کا انداز ہے، تو یہ بہت بڑی گستاخی ہوگی۔ یہ تعظیم اور اجلال کی صاف دعوت ہے جسے بدقسمتی سے ایک طبقہ معیار توحید کے منافی قرار دیتا ہے۔ ان کے لیے بھی یہ سرمہ چشم ہونا چاہیے، وہ خود غور کریں کہ پروردگار عالم یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ اس طرح سے مت پکارو، نام لے کے مت پکارو، کنیت سے بھی مت پکارو۔ یہ تو وہ طریقے ہیں نا جس میں آپس میں ایک دوسرے کو پکارا جاتا ہے، بلکہ کہو یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تعظیم کے ساتھ پیغمبر اکرم کو پکارا جائے۔ یہ سورہ حجرات کے اندر بھی تفصیل سے بات آئے گی کہ جہاں پروردگار عالم نے کہا ہے کہ اگر تم نے ویسے پکارا، آواز بھی اگر بلند کر دی تم نے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو بھی بلند مت کرو نبی کی آواز پر، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حد کر دیے جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواظا، یقیناً اللہ جانتا ہے ان کو جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے ایک دوسرے کی پناہ لیتے ہوئے۔ مثلا جمعہ کا خطبہ ہوا، طولانی ہو گیا، تو انہوں نے ایک دوسرے کے پیٹھ پہ پیٹ کے پیچھے پناہ لیتے ہوئے کھسکنے کی کوشش کی اور نظر بچا کر نکلنے کی کوشش کی. ایک مرتبہ پھر وہی بات ہو گئی کہ یعنی اپنے کام کو پیغمبر اکرم کی اس بات خطبے سے زیادہ امپورٹنس دی, اس اجتماعی کام سے زیادہ اہم جانا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, تو ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو ان کے امر کی مخالفت کرتے ہیں. ان تصیبہم فتنہ, کہ کوئی فتنہ ان کے اوپر نہ آ جائے. او یصیبہم عذاب علیم, یا ان کے اوپر دردناک عذاب نہ آ جائے. فتنے کو آزمائش سے بھی تعبیر کیا گیا کہ کوئی خاص آزمائش ان کی نہ ہو جائے ان کی اس حرکت کی وجہ سے. ویسے تو دنیا ہے ہی دار امتحان, مگر خامہ کا اپنے پیر پہ کلہاڑی مت مارو اس حرکت کی وجہ سے, اس گستاخی کی وجہ سے. اب پھر یہ بھی غور کرنے والی بات ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کے امیڈیٹ جو ایڈریسی ہیں یہ تو وہی ہیں کہ جو پیغمبر اکرم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں صحابہ کرام ہیں. تو بہرحال ہر ایک برابر نہیں ہوتا, یہ کہنا بہت مبالغہ ہے کہ سب کے سب ایک درجے پر ہیں. سب کے سب ایک درجے پہ کہاں ہو سکتے ہیں. الا آگاہ ہو جاؤ, انا للہ ما فی السماوات والارض, معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں. اد یعلم ما انتم علیہ, اللہ یقیناً جانتا ہے جس پر تم ہو, یعنی جو تمہارے دل کی کیفیت ہے, جو تمہارا ایمان ہے, وہ تمہیں تم سے واقف ہے, وہ جانتا ہے اسے جس پر تم ہو. یعلم ما انتم علیہ, وہ یوم یرجعون الیہ, اور جب یہ سب پلٹائے جائیں گے اس کی بارگاہ میں. فینبئہم بما عملوا, تو وہ انہیں خبر دے گا جو یہ لوگ عمل کرتے رہے, یعنی تمہارے ایمان سے بھی واقف ہے, تمہارے اعمال سے بھی واقف ہے. واللہ بکل شئ علیم, اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ آیت نمبر 64 جس کے اوپر الحمدللہ سورہ نور مکمل ہو گیا. پھر اس کے بعد جو اگلا سورہ 25واں سورہ, یہ سورہ فرقان ہے. سورہ فرقان قرآن مجید کا 25واں سورہ ہے, مکی سورہ ہے, یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں شامل ہے. اس کی 77 آیتیں ہیں, 77, اور اس سورے کے اندر آغاز ہی میں ہمیں فرقان کا لفظ نظر آتا ہے, جس کی وجہ سے سورے کا نام پڑ گیا سورہ فرقان. تو پہلی دو آیتیں جو ہیں وہ اس صفحے پر ہیں, انہی کو ہم دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ, بابرکت ہے وہ ذات کی جس نے فرقان کو نازل کیا علی عبدہ اپنے بندے پر. یہ بابرکت ہے کہہ کر تو ترجمہ کیا جائے گا, ظاہر ہے کہ یہ بڑا آسان سا ترجمہ ہو جاتا ہے, مگر انصاف کی بات یہ ہے کہ جیسا کہ مفسرین نے, علماء کرام نے, خود علامہ سید علی نقی صاحب نے لکھا کہ اردو میں جب لفظ برکت استعمال ہوتا ہے تو وہ پورا مفہوم ادا نہیں ہو پاتا جو لفظ عربی کے اندر برکت کا ہے, اور خاص طور پر جب باب تفاعل کے اندر یہ آتا ہے. تو اس کا ترجمہ جو علامہ صاحب نے کیا ہے وہ ہے کہ اپنے کمال کی ذات کے ساتھ قائم اور برقرار ہے, یعنی وہ خدا ہے, اس کے اندر سارے کمالات ہیں, وہ ذاتی ہیں اور قائم اور برقرار ہیں, اس میں نہ زوال تھا نہ کبھی زوال ہو سکتا ہے. پروردگار عالم کے سارے کمالات اس کے ذاتی ہیں, وہ قائم ہیں, برقرار ہیں, لم یزل ولا یزال, نہ کبھی پہلے کمی ہوئی نہ آگے کبھی کمی اس میں ہو سکتی ہے. اس نے نازل کیا, اب اس کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ اس نے نازل کیا, کہ اس کو فرقان کو نازل کیا. یہ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے, فرقان یعنی وہ جس کے ذریعے سے فرق کیا جا سکے, ڈسٹنگوش کیا جا سکے. قرآن میزان ہے حق اور باطل کی. تو پروردگار نے یہ کس پر نازل کیا؟ علی عبدہ, اپنے عبد پر نازل کیا. یہ بڑا پیارا لفظ ہے, یہ پیاری صفت ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب معراج کا بھی ذکر آیا تو سورہ بنی اسرائیل میں آغاز میں آیا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ, بے عیب وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو. عبدیت میں, عبادت میں پیغمبر اکرم مکمل طور پر مستغرق, کہ جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے علی الاطلاق اس لفظ کو حبیب کے لیے استعمال کیا کہ علی عبد ہی اس نے اس فرقان کو نازل کیا اپنے عبد پر. نہ یہ کسی بندے کا کلام ہے, نہ کسی جماعت کا کلام ہے, یہ خالق کا کلام ہے, اور وہ خالق کے جو بابرکت ہے, جس کے کمالات ذاتی ہیں, اس نے اس کلام کو, اس فرقان کو نازل کیا علی عبد ہی اپنے عبد پر, اپنے بندے پر. لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا, تاکہ وہ عالمین کے لیے نذیر بن سکے, جگانے والا, ڈرانے والا, تنبیہ کرنے والا, وارننگ دینے والا بن سکے. وہ خدا جو رب العالمین ہے, اس نے رحمت للعالمین بنایا اپنے حبیب کو, اور یہاں اعلان ہو گیا کہ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا, تاکہ وہ عالمین کے لیے نذیر بن سکے. الذی لہ ملک السماوات والارض, وہی خدا کہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کا ملک اور اقتدار ہے. ولم یتخذ ولدا, اس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا. ولم یکن لہ شریک فی الملک, نہ اس کا کوئی شریک ہے اس کے ملک اور اقتدار میں. وخلق کل شیئن, اس نے ہر چیز کو پیدا کیا. فقدرہ تقدیرہ, اور پیدا کرنے کے بعد اس کا پورے طور پر پیمانہ مقرر کیا, کیا مقدار ہونی چاہیے, کیا اس کا ناپ ہونا چاہیے, کیا اس کے اندر تناسب ہونا چاہیے, وہ تمام تر چیزیں خلقت کے ساتھ پروردگار عالم نے اپنے ذمے پر رکھی ہے. یہاں اس آیت کے اندر ہم دیکھا جو پہلی دعائیں ہیں ان میں پروردگار عالم نے اپنی 7 صفات بیان کی ہیں اور پیغمبر اکرم کی 2 صفات بیان کی ہیں. یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے. اگلے صفحے پر انشاءاللہ کل بات ہوگی. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.